بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پس خدا نے ان کی دعا کو قبول کیا کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تم میں باز باز سے ہیں۔ پس جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے وطن سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور انہوں نے جہاد کیا اور قتل ہو گئے، تو میں ان کی برائیوں کی پردہ پوشی کروں گا اور انہیں ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ خدا کی طرف سے ثواب ہے اور اس کے پاس بہترین ثواب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت 195 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے۔ جو عالمی خبروں، رپورٹ اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد عالمی یوم ڈائبٹیز کے موقع پر خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام درخشاں ستارے پیش کیا جائے گا، اور انداز جہاں ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تحریک کربلا کا سب سے اہم درس آزادی، حریت اور ظلم و استبداد کے آگے نہ جھکنا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے، اور ظالم کی بیعت قبول نہ کرتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم اپنا ہاتھ ذلت کے ہاتھوں میں نہیں دوں گا اور غلاموں کی طرح تمہارے آگے نہیں جھکوں گا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائے۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی عباس سید۔
ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے ایران میں القاعدہ دہشت گرد گروہ کے کسی بھی سرغنے کے قتل کے دعووں پر مبنی رپورٹوں کو مسترد کیا ہے۔ پاکستان کے عبوری صوبے گلگت بلتستان میں قانون ساز اسمبلی کے لیے انتخابی مہم کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر دونوں جانب سے فائرنگ کے شدید تبادلے کے بعد پاکستان اور ہندوستان دونوں نے ہی ایک دوسرے پر دہشت گردی کی حمایت کا الزام عائد کیا ہے۔ افغان سیکیورٹی اہلکاروں نے کابل یونیورسٹی پر حملے کے ماسٹر مائنڈ کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور امریکہ میں صدارتی انتخابات کے نتائج کا تنازعہ بحرانی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ نے ایران میں القاعدہ دہشت گرد گروہ کے کسی بھی سرغنے کے قتل کے دعوے پر مبنی رپورٹوں کو مسترد کرتے ہوئے ایران میں اس دہشت گرد گروہ کے کسی بھی سرغنے کی کسی بھی طرح کی موجودگی کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے اور اس قسم کی خبروں کو سرے سے بے بنیاد قرار دیا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس حکام نے امریکی اخبار نیویارک ٹائمز سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے کہنے پر اسرائیلی اہلکاروں نے 3 ماہ قبل تہران میں القاعدہ گروہ کے دوسرے نمبر کے سرغنے اور اسی طرح القاعدہ کے اصل سرغنے اسامہ بن لادن کی بہو کو قتل کر دیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران میں القاعدہ دہشت گرد گروہ کے کسی بھی سرغنے کے قتل کے دعوے پر مبنی امریکی اخبار نیویارک ٹائمز کی حالیہ رپورٹ اور اسرائیلی ذرائع کی جانب سے جاری کی جانے والی بعض رپورٹوں کے بارے میں نامہ نگاروں کی طرف سے کیے جانے والے سوال کے جواب میں کہا ہے کہ دہشت گرد گروہ امریکہ اور علاقے میں اس کے اتحادیوں کی غلط پالیسیوں کی پیداوار ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے کہا کہ واشنگٹن اور تل ابیب علاقے میں القاعدہ اور دیگر دہشت گرد گروہوں کے مجرمانہ اقدامات کی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے اس بات کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ جھوٹے اور من گھڑت دعووں اور الزامات کے ذریعے یہ ظاہر کریں کہ ان گروہوں کے ساتھ ایران کے روابط ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ نے اسی طرح امریکہ کی ایران مخالف طرز عمل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے ماضی میں بھی ایران کے خلاف کسی بھی طرح کے جھوٹے الزامات عائد کرنے سے دریغ نہیں کیا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایران کے خلاف الزامات عائد کرنا امریکہ کی موجودہ حکومت کا ایک وتیرہ بن گیا ہے، اور وائٹ ہاؤس کی کوشش رہتی ہے کہ ایران کے خلاف اس قسم کے الزامات کی بوچھار کر کے ایرانوفوبیا کے اپنے ناپاک منصوبے کو مزید آگے بڑھائے۔ پاکستان کے صوبے گلگت بلتستان میں قانون ساز اسمبلی کے انتخابی مہم کا وقت ختم ہو گیا، اور اب 24 میں سے 23 نشستوں کے لیے انتخابات اتوار کو ہوں گے۔ انتخابات میں 7 لاکھ سے زائد رجسٹرڈ ووٹوں میں سے 1.25 لاکھ سے زائد پہلی بار ووٹ ڈالیں گے۔ پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں نے بھرپور انتخابی مہم چلائی، جس میں بلاول بھٹو، مریم نواز سمیت مختلف سیاسی رہنما عوامی جلسوں سے خطاب کرتے نظر آئے۔ گلگت کورٹ کی عائد کردہ پابندی کی وجہ سے مہم کے آخری روز بلاول بھٹو اور وفاقی وزراء نے جلسوں سے خطاب نہیں کیا، تاہم وزیراعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری نے آخری روز بھی گلگت اور نگر میں جلسوں سے خطاب کیا۔ علاوہ ازیں سندھ پولیس کے 500 افسران اور اہلکار گلگت بلتستان پہنچ گئے ہیں۔ سندھ پولیس کی یہ نفری گلگت بلتستان کے عام انتخابات میں سیکیورٹی امور کی انجام دہی کے لیے پہنچی ہے۔ گلگت بلتستان انتخابات کے پیش نظر حکومت نے علاقے بھر میں آج سے 16 نومبر تک عام تعطیل کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے معاملات میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2000 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کرونا کے 2165 نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جبکہ اسی دوران 17 افراد کرونا سے جان کی بازی ہار گئے۔ پاکستانی میڈیا نے محکمہ صحت کے حوالے سے خبر دی ہے کہ ملک میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 3,54,000 ہو گئی ہے، جبکہ 3,22,000 صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں صحت یاب ہونے والوں کی شرح 91% ہے۔ پاکستان میں اب تک 7,000 سے زائد لوگ کرونا سے اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ پاکستان میں جولائی سے کرونا کی صورتحال بہتر ہونا شروع ہوئی تھی، جو ستمبر تک جاری رہی، لیکن اکتوبر سے کرونا کے کیسز میں دوبارہ اضافہ ہونے لگا، اور اب نومبر میں مثبت کیسز کی شرح 5% سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر دونوں جانب سے فائرنگ کے شدید تبادلے کے بعد پاکستان اور ہندوستان دونوں نے ایک دوسرے پر دہشت گردی کی حمایت کا الزام عائد کیا ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور پاکستانی فوج کے ترجمان جنرل بابر افتخار نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں ہندوستان پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ پاکستان میں کالعدم دہشت گرد گروہوں کی مالی معاونت کر رہا ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں کو اس سلسلے میں ثبوت پیش کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ عالمی ادارے خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے اور ہندوستان پر دباؤ ڈالیں گے۔ بقول ان کے، پاکستان میں دہشت گردی کی مالی معاونت بند کرے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے بھی کہا کہ ان کے پاس ایسے ٹھوس ثبوت موجود ہیں کہ ہندوستان دہشت گردوں کو ہتھیار فراہم کرتا ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں ایک دوسرے پر دہشت گردی کی حمایت اور ایل او سی پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہیں، اور دونوں ممالک ان الزامات کی تردید بھی کرتے ہیں۔ افغان سیکیورٹی اہلکاروں نے کابل یونیورسٹی پر حملے کے ماسٹر مائنڈ کو گرفتار کر لیا ہے۔ افغانستان کے نائب صدر امر اللہ صالح نے سینیچر کو اعلان کیا ہے کہ عادل فرزند محمد عارف کابل یونیورسٹی پر حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا، اور اس نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ نائب افغان صدر نے مزید کہا کہ عادل نے خود بھی کابل یونیورسٹی کے شعبہ الہیات میں تیسرے ٹرم تک پڑھائی کی ہے، اور اس کے بعد وہ حقانی دہشت گرد نیٹ ورک کا رکن بن گیا، اور اسی گروہ نے اسے ہتھیار دیے۔ افغانستان کے نائب صدر کا کہنا تھا کہ عادل نے تفتیش کے دوران بتایا کہ اسے یونیورسٹیوں، تعلیمی مراکز اور دیگر عوامی مقامات پر حملے کرنے کا حکم دیا گیا تھا تاکہ افغان حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ تقریباً 2 ہفتے پہلے کابل یونیورسٹی پر دہشت گردانہ حملے میں 22 طلبہ ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے تھے۔ اس حملے میں ہلاک اور زخمی ہونے والے اکثر طالب علم ہی تھے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے دیوالی کے موقع پر فوجی جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی اور توسیع پسندی کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق نریندر مودی نے دیوالی کے موقع پر جیسلمیر میں فوجیوں سے خطاب کے دوران کسی ملک کا نام لیے بغیر کہا کہ دہشت گردی کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا، اور ہم دہشت گردی کا سخت جواب دیتے ہیں۔ ہندوستانی وزیراعظم نے کہا کہ ہندوستان کے پاس اپنی حفاظت کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ مودی نے مزید کہا کہ آج پوری دنیا توسیع پسندی سے پریشان ہے اور یہ توسیع ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ ہندوستانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ نریندر مودی نے اپنے اس بیان میں پاکستان اور چین کو پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ ہندوستان میں اگرچہ کرونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہو رہا ہے، لیکن دہلی اور کیرالہ جیسی ریاستوں میں کرونا کے کیسز مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کی سرکاری خبر سازی ایجنسی یو این آئی نے خبر دی ہے کہ دہلی، کیرالہ جیسی متعدد ریاستوں میں کرونا وائرس کے انفیکشن کے نئے کیسز کا رجحان جاری ہے۔ ہندوستان میں متاثر افراد کی تعداد 87,73,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب تک 81,63,000 افراد اس وبا سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے نتائج کا تنازعہ بحرانی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس درمیان امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے ذاتی وکیل روڈی جولیانی کو انتخابات میں دھاندلی سے متعلق شکایات کی پیروی کرنے کا انچارج بنا دیا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائم کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے صدارتی انتخابات کے نتائج پر اعتراض کرتے ہوئے ان نتائج کے خلاف شکایات کی ہیں اور اپنے ذاتی وکیل کو انتخابات میں دھاندلی سے متعلق شکایات کی پیروی کرنے کا انچارج بنا دیا ہے۔ ٹرمپ نے اسی طرح اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے ووٹوں کی گنتی کے عمل پر اعتراض کیا ہے اور ایک بار پھر اپنے اس دعوے کی تکرار کی ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے ایک اور پیغام میں ریاست پنسلوانیا میں ووٹوں میں الٹ پھیر کیے جانے کے بارے میں اخبار واشنگٹن ٹائمز کی ایک رپورٹ کو ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں دھاندلی سے متعلق ٹرمپ کی انتخابی کمیٹی کی شکایات کو اب تک عدالتوں میں منظور نہیں کیا گیا ہے۔ سمجھ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ٹرمپ اپنے موقف پر اٹل ہیں کہ الیکشن میں جیت ان کی ہوئی ہے۔ دوسری جانب ریپبلکن پارٹی دو دھڑوں میں تقسیم نظر آ رہی ہے، جن میں سے ایک ٹرمپ کے موقف کی حمایت کر رہا ہے اور دوسرا ٹرمپ پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ ہر صورت میں انتخابی نتیجے کو تسلیم کریں۔ اسی تناظر میں ہمارے ساتھی نے پاکستان کے معروف صحافی اور تجزیہ نگار شہباز علی عباسی سے گفتگو کی ہے۔ شہباز علی عباسی اپنے تجزیے میں کہتے ہیں،
دیکھیے ریپبلکن پارٹی اور بالخصوص جو اس کے مقابلے میں ڈیموکریٹک پارٹی ہے، ان دونوں کے وین کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے لیے یہ آسانی ہو کہ ہم یہ سمجھ سکیں ریپبلکن پارٹی کے وہ اراکین یا وہ سینیٹرز جو ٹرمپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، یہ اصل میں ان کا ویژن کیا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی جو ہے یہ کیا ہے، یہ ریپبلکن پارٹی بیسیکلی جو ہے وہ سرمایہ داروں کی پارٹی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ٹرمپ جو ہے وہ 2016 کے اندر صدر منتخب ہوئے تھے تو انہوں نے ایک بل کو ختم کرنے کی بات کی تھی، اور وہ بل کون سا تھا، اس کو اوباما کیئر بھی کہا جاتا ہے، جو اصل میں چونکہ امریکی عوام کو سب سے زیادہ اگر مسائل ہیں تو وہ کس کے ہیں، ہیلتھ کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی دھڑے کی وجہ سے ٹرمپ نے جو ہے جارج فلوئڈ جو ہے اس کی موت کے بعد جو ہے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہیں یہ فاشسٹ ہیں، ٹھیک، جو نکل رہے ہیں، اور پولیس کے حق میں جو ہے اس نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا اور ان کے حق ساتھ کھڑا ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے جب ہم ریپبلکن پارٹی جو ہے اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ نظر آتی ہے، مطلب یہ کہ بڑی لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ یہاں وہ دڑا مضبوط ترین ہے جو ٹرمپ کی پشت پناہی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تک امریکہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 47 جو اسٹیٹس ہیں ان کا ریزلٹ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، اور تین اسٹیٹس جو ہے وہ کیا ہیں، باقی ہیں، ریمیننگ اسٹیٹس جن کا بھی ریزلٹ آنا ہے وہ تین ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کے اندر متعدد ایسی اسٹیٹس ہیں، میں پہلے بھی آپ کو چند کے نام گنوا چکا ہوں، کہ جن میں ٹرمپ کی مہم کے جو لوگ ہیں انہوں نے عدالت کے اندر جو ہے وہ مقدمات دائر کیے ہوئے ہیں، یعنی پٹیشنز دائر کی ہوئی ہیں۔ اور دوسرا وہ یہ بھی کہتے ہیں، اور آپ بھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں، کہ ٹرمپ نے جو ہے وہ اپنی انتخابی مہم کے دوران ہی اس بات کو بڑی صراحت کے ساتھ جو ہے وہ واضح کیا تھا کہ یہ جو ڈاک کے ذریعے کیا جا رہا ہے، یعنی پوسٹ کے ذریعے جو ہے ووٹنگ کا سسٹم ہے، اس سے ریگنگ ہوگی، انتخابات جو ہے وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی اصل میں جو اس کا پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ COVID-19 کی وجہ سے ارلی جو ہیں امریکن، تقریباً جانے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 6 بلین سے زائد جو ہے, یعنی 2 کروڑ سے زائد لوگوں نے جو ہے, یا 6 کروڑ سے زائد لوگوں نے مختلف رپورٹس کے مطابق جو ہے وقت سے پہلے ہی اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر لیا تھا. ٹھیک ہے, تو جب ان کی گنتی آنا شروع ہوئی تو بدھ کی رات تک جو ہے ٹرمپ کی واضح برتری ہمیں نظر آتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے جو بائیڈن کی برتری ہمیں نظر آتی ہے. اصل میں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوسچن مارک اٹھا رہے ہیں ریپبلکن پارٹی کے لوگ, مگر چونکہ ریپبلکن پارٹی جو ہے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کا جو نیریٹو تھا اس کی وجہ سے امریکہ کے اندر جو ہے وہ ہمیں مضبوط نظر آتی ہے. اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں, جو بائیڈن کو جو ہے وہ خاص کر فنڈنگ کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ ہیں, جو بائیڈن کی جو اس وقت مطلب باقی ٹیم ہے اس کو ابھی تک جو ہے اقتدار جو ہے وہ منتقل نہیں ہو سکا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ سرکاری ای میلز وغیرہ دیگر دفاتر جو ہیں وہ جو بائیڈن کو ابھی تک نہیں مل سکے. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ الٹیمیٹلی جو ہے اس وقت امریکہ کے اندر ٹرمپ پالیسی جو ہے وہ کیا ہے, غالب ہے. اور ٹرمپ کا جو دڑا اسپیشلی جو یہ کہہ رہا ہے کہ انتخابی نتائج کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا جائے, نہ مانا جائے, اور اس کے خلاف جو وہ کالز دے رہے ہیں کس کی پروٹیسٹ کی, اور اس کے اندر وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اس طرح کی گاڑیاں ہوں گی, یہ ہوگا ویسے ہوگا, ٹھیک ہے, ایکچولی یہ اسی مافیا کا اعلان ہے جو ہمیں امریکہ کے اندر اسپیشلی وہ جو ریپبلکن پارٹی کا اصل موٹو ہے اس کے تناظر میں نظر آتا ہے.
اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے, پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی عباس سید, اور اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ. یمن کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ جار سعودی اتحاد کے فوجیوں نے گزشتہ 24 گھنٹے میں صوبہ الحدیدہ میں 242 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے. یمن کی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جنگ بندی کی یہ خلاف ورزی جارحیتوں, ڈرون طیاروں, ہیلی کاپٹروں, توپ خانوں, میزائلوں, فائرنگ اور در اندازی کی کاروائیوں کی شکل میں انجام دی گئی ہیں. سویڈن میں سنا اور ریاض کے وفود کے درمیان صوبہ الحدیدہ میں جنگ بندی معاہدے پر 18 دسمبر 2018 سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے, تاہم جار سعودی اتحاد تقریباً ہر روز اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اس صوبے کے نہتھے عوام کو اپنے جارحانہ حملوں کا نشانہ بناتا رہتا ہے. الحدیدہ بندرگاہ یمن میں انسان دوستانہ امداد بھیجنے کا اصلی راستہ ہے. یمن امن مذاکرات کا چوتھا دور یمنی فریقوں کی موجودگی سے 6 دسمبر 2018 سے سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں شروع ہوا تھا اور 13 دسمبر 2018 کو اختتام پذیر ہوا تھا. ان مذاکرات کی سرپرستی یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے مارٹین گریفتس نے کی تھی, اور مذاکرات کے چوتھے دور میں ہی الحدیدہ میں جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا تھا. یمن میں جنگ کے لیے کے خاتمے کے لیے اب تک کئی اقدامات کیے جا چکے ہیں, لیکن ہر بار سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی خلاف ورزیوں اور رخنہ اندازیوں کے باعث تعطل کا شکار ہو جاتے ہیں. اس درمیان سعودی عرب کے ولی عہد نے اپنے ملک میں مالی بحران کا اعتراف کیا ہے. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک اقتصادی کے ساتھ بازاری کا شکار ہے. سعودی ولی عہد نے کہا کہ اگر ریاض نان پیٹرولیم آمدنی کے ذرائع کو نہ بڑھا سکا تو پبلک سیکٹر کی تنخواہوں میں 30% سے زیادہ کمی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. بن سلمان کے یہ بیانات ایسے عالم میں سامنے آئے ہیں کہ جار سعودی اتحاد یمن کی جنگ پر بھاری بھرکم رقم خرچ کر رہا ہے اور مارچ 2015 سے یمن کے خلاف جاری اس جنگ کو بدستور جاری رکھے ہوئے ہے. یمن میں سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی مسلط کردہ جنگ اور جارحیتوں میں اب تک 15,000 سے زیادہ یمنی شہری جاں بحق, 80,000 زخمی اور لاکھوں دربدر اور بے گھر ہو چکے ہیں. اور سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام 24 آبان، 28 ربیع الاول اور 14 نومبر کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ اٹھائیس ربیع الاول سن 1160 ہجری قمری کو معروف عالم دین سید علی طباطبائی عراق کے شہر کاظمین میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ابو المعالی سے حاصل کی اور علمی مدارج طے کرنے کے بعد درس و تدریس اور تالیف و تصنیف میں مشغول ہو گئے۔ ان کی مشہور کتاب ریاض المسائل ہے، جس کی وجہ سے وہ صاحب ریاض کے نام سے مشہور ہوئے۔ چودہ نومبر سن 1533 عیسوی کو ہسپانوی سیاحوں نے سرزمین ایکواڈور پر قدم رکھا اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد اسے اپنی ایک کالونی میں تبدیل کر دیا۔ ایکواڈور پر ہسپانیہ کا 3 صدیوں تک قبضہ رہا۔ سن 1822 میں سائمن بولیور کی قیادت میں ایکواڈور میں آزادی کی تحریک شروع ہوئی اور یوں ایکواڈور اسپین کے تسلط سے رہائی پانے کے بعد کولمبیا کی فیڈریشن میں شامل ہو گیا۔ تاہم 1830 میں کولمبیا کی فیڈریشن تحلیل ہو گئی اور ایکواڈور سمیت اس فیڈریشن کے سبھی رکن ملکوں نے علیحدہ جمہوری نظام قائم کر لیا۔ جمہوریہ ایکواڈور بحر الکاہل کے ساحل پر 2 ملکوں کولمبیا اور پیرو کے پڑوس میں واقع ہے۔ چودہ نومبر سن 1716 عیسوی کو معروف جرمن فلسفی اور ریاضی داں گوٹفریڈ ویلہیم لائب نٹس 70 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ جب 15 برس کے تھے تو فلسفے اور ریاضی میں ان کی دلچسپی شروع ہوئی اور کم سنی کے باوجود ان علوم میں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ تحقیق و مطالعہ شروع کر دیا۔ لائب نٹس نے سن 1676 میں ریاضی میں ڈیفرینشل کی بنیاد رکھی اور یوں وہ ممتاز ریاضی داں کے طور پر ساری دنیا میں مشہور ہو گئے۔ چودہ نومبر سن 1889 عیسوی کو برطانوی سامراج کے خلاف جنگ آزادی کے ایک بڑے اور معروف لیڈر جواہر لال نہرو ہندوستان کے شمال میں واقع شہر الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی اور اسی زمانے میں ہندوستان کی تحریک آزادی میں شامل ہو گئے۔ اس دوران کئی مرتبہ انہیں گرفتار کیا گیا، تاہم اپنے وطن کی برطانوی سامراج سے رہائی کے لیے کی جانے والی جد و جہد سے انہوں نے کبھی بھی پسپائی اختیار نہیں کی۔ وہ سن 1947 میں ہندوستان کی آزادی کے بعد ملک کے پہلے وزیر اعظم بنے اور تقریباً 17 برس تک اس عہدے پر فائز رہے۔ جواہر لال نہرو سن 1964 میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے برطانوی سامراج کی قید کے دوران کئی کتابیں تحریر کیں، جن میں میری زندگی یا مائی لائف اور ہندوستان کی دریافت یا ڈسکوری آف انڈیا خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ چوبیس آبان سن 1358 ہجری شمسی کو مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل نے اسلامی جمہوریہ ایران کا آئین منظور کیا۔ اس آئین کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کا نظام اسلامی اقدار اور تعلیمات، خاص طور سے سماجی انصاف اور انسانی حقوق کے اصولوں پر استوار ہے۔ مجلس خبرگان کی منظوری کے بعد ایران کے عوام نے ایک ریفرنڈم کے ذریعے بھاری اکثریت کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کو قبول کیا، اور اس طرح اسلامی اصول و تعلیمات اور انسانی حقوق کی بنیاد پر ایک نیا آئین وجود میں آ گیا۔ چوبیس آبان سن 1360 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور فلسفی، مفسر قرآن، عالم اور فقیہ آیت اللہ علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے وفات پائی۔ وہ سن 1281 ہجری شمسی میں ایران کے شہر تبریز میں پیدا ہوئے تھے۔ علامہ طباطبائی نے اعلیٰ دینی مدارس اور مراکز کو حیات نو بخشی۔ آپ فلسفے، اسلامی علوم، تفسیر قرآن اور اسلامی عرفان کے مستند اور ممتاز استاد تھے، اور آپ نے ان علوم میں نئی راہیں کھولیں۔ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کو ادب، ریاضیات اور فقہ پر بھی عبور حاصل تھا۔ انہوں نے قرآن کے ذریعے قرآن کی تفسیر کی ہے، جو ایک نیا اسلوب شمار ہوتا ہے۔ علامہ طباطبائی نے اسلامی معارف اور فلسفے میں بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں، مگر تفسیر المیزان کو اسلامی دنیا میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ 20 جلدوں پر مشتمل یہ گراں بہا کتاب عالم اسلام میں بے مثال کہی جا سکتی ہے۔ چودہ نومبر کو عالمی یوم ذیابیطس یا ورلڈ ڈائبٹیز ڈے منایا جاتا ہے۔ شہری زندگی میں وسعت، غذائی معیارات میں تبدیلی اور انسان کی مناسب جسمانی فعالیت میں کمی، یہ سب ذیابیطس یا شوگر کی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجوہات ہیں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں مبتلا افراد کی تعداد میں ہر سال عالمی پیمانے پر اضافہ ہو رہا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سن 2015 میں دنیا میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد 40 کروڑ سے تجاوز کر گئی تھی۔ 14 نومبر کو جو انسولین کی دریافت کرنے والے سائنسداں فریڈرک بینٹنگ کا یوم پیدائش ہے۔ سن 1991 میں بین الاقوامی ذیابیطس فاؤنڈیشن IDF اور عالمی ادارے صحت WHO نے پہلی بار عالم یوم ذیابیطس قرار دیا تھا، جس کا مقصد تیزی سے پھیلنے والے اس مرض، اس کی روک تھام اور اس کے علاج معالجے کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وصل اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا وصل اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود هر موجود ازو شد دید بینا کزو شد بود هر موجود ازو شد دید بینا وصلى الله على نور كزو شد نور ها پیدا زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے عالمی یوم ڈائبٹیز کے موقع پر ہمارا خصوصی پروگرام.
عزیز سامعین، ہر سال 14 نومبر کو شوگر کا عالمی دن منایا جاتا ہے. آج اس سلسلے میں ہم ایک خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن IDF اور صحت کی عالمی تنظیم نے 1991 میں دنیا والوں کو اس بیماری کی جانب متوجہ کرنے کے لیے 14 نومبر کو شوگر کا عالمی دن قرار دیا. اس دن کے انتخاب کی وجہ یہ تھی کہ یہ فریڈرک گرانٹ بینٹنگ کا یوم ولادت ہے، جنہوں نے چارلز بیسٹ کے ساتھ مل کر 1922 میں انسولین دریافت کی تھی، جو اس بیماری کو کنٹرول کرنے کے سلسلے میں ناقابل انکار اثر کی حامل ہے. شوگر کا عالمی دن 3 اہم مقاصد کے حصول کے لیے منایا جاتا ہے. پہلا مقصد، اس بیماری میں مبتلا افراد کی جانب دوسروں کو توجہ دلانے کا راستہ ہموار کرنا. دوسرا مقصد، مختلف ملکوں میں شوگر کے خطرات پر قابو پانے کے لیے مربوط منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کی تاکید کرنا. اور تیسرا مقصد، دنیا کے ممالک کو شوگر کی بیماری کی جانب متوجہ کرنا اور اس پر قابو پانے کے راستوں کا جائزہ لینا ہے. یہ دن ہر سال حکومتوں، سرکاری اور غیر سرکاری انجمنوں کی طرف سے دنیا بھر میں منایا جاتا ہے. رواں سال کے لیے یہ نعرہ منتخب کیا گیا ہے، نرسز میک دا ڈفرینس فار ڈائبٹیز. اس وقت دنیا بھر میں صحت کے شعبے میں آدھی سے زیادہ ملازمین نرسیں ہیں. وہ اپنے گراں قدر اقدامات کے ذریعے ڈائبٹیز کے مریضوں اور ان افراد کی مدد کرتی ہیں جن کا اس بیماری میں مبتلا ہونے کا خطرہ پایا جاتا ہے۔ وہ مریضوں میں ذیابیطس کے منفی اثرات کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ وہ اپنی بے دریغ مدد کے ذریعے شوگر کے مریضوں میں زندگی کی امید کو تقویت پہنچاتی ہیں۔ اس لیے دنیا بھر کے لوگوں کو شوگر کے مریضوں کی مدد کے سلسلے میں نرسوں کے اہم کردار سے زیادہ آگاہ ہونا چاہیے اور اس طبقے کی ضروری حمایت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ طبی خدمات انجام دینے والوں اور حکومتوں کو تعلیم اور مہارت کے سلسلے میں سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت سے زیادہ آگاہ ہونا چاہیے۔ امید کی جاتی ہے کہ رواں سال کے نعرے کی بدولت لوگ شوگر کے کنٹرول سے متعلق نرسوں کے کردار سے زیادہ آگاہ ہوں گے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں ہر 8 سیکنڈ کے بعد ایک شخص شوگر کی وجہ سے وفات پاتا ہے۔ یہ اعداد و شمار صحت کی عالمی تنظیم نے جاری کیے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شوگر کے نتیجے میں ہونے والی اموات اور اس کے منفی اثرات ٹی بی، ملیریا اور ایڈس جیسے متعدی امراض کے نتیجے میں ہونے والی اموات سے زیادہ ہیں۔ دنیا میں 463 ملین افراد شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں اور سن 2030 تک ان کی تعداد 500 ملین سے بھی تجاوز کر جائے گی، جبکہ سن 2045 عیسوی میں یہ تعداد 700 ملین تک پہنچ جائے گی۔ اس صورتحال کے پیش نظر عالمی برادری کی جانب سے اس بیماری کی روک تھام اور کنٹرول پر توجہ دیے جانے کی پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ البتہ رپورٹوں کے مطابق دنیا کے تمام خطوں میں شوگر کا پھیلاؤ ایک جیسا نہیں ہے۔ انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن IDF کے مطابق سن 2019 سے سن 2045 تک یورپ میں یہ بیماری 15% کی شرح سے بڑھے گی، جبکہ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں اس کے بڑھنے کی شرح 96% ہوگی۔ ہماری توجہ اس بات پر بھی ہونی چاہیے کہ شوگر افراد کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے علاوہ معاشرے پر بھی اخراجات کا بوجھ ڈالتی ہے۔ انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن IDF کے اندازے کے مطابق آئندہ 10 برس تک اس بیماری کے علاج پر $800 ارب اخراجات اٹھیں گے۔ دوسری جانب شوگر کے نتیجے میں ہونے والی اموات اور دوسری مشکلات بھی بہت زیادہ ہیں۔ سن 2019 عیسوی میں تقریباً 4.2 ملین افراد شوگر کی وجہ سے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، یعنی دنیا بھر میں ہونے والی اموات میں سے تقریباً 11.3% اموات شوگر کی وجہ سے ہوئیں۔ یہ اعداد و شمار دنیا کے سبھی لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں۔ ڈائبٹیز یا شوگر ایک ایسی بیماری ہے جس میں جسم میں شکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور انسولین کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ انسولین ایک ایسا مادہ ہے جسے لبلبا یا پینکریاز تیار کرتا ہے اور اسے خون میں شامل کر دیتا ہے۔ یہ مادہ نشاستہ اور عام شوگر کے میٹابولزم اور نتیجتاً شوگر کا لیول اعتدال پر رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے انسولین کی کمی بلڈ شوگر کا سبب بنتی ہے۔ اگر اسے کنٹرول نہ کیا جائے اور اسے مناسب لیول پر نہ رکھا جائے تو بدن کے مختلف حصوں پر اس کے ناقابل تلافی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انسولین کی کمی سے مراد یہ ہے کہ یا تو لبلبا یا پینکریاز انسولین بنانا کم کر دے یا بدن میں اس کا اثر کم ہو جائے۔ مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب بدن میں کافی حد تک انسولین موجود نہ ہو تو انسان شوگر کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسٹیشنل ڈائبٹیز سے لے کر ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 تک شوگر کی مختلف اقسام ہیں، لیکن اس کی عام قسم ٹائپ 2 ہے۔ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ تقریباً 90% بیمار ٹائپ 2 میں مبتلا ہیں۔ ان کی علامات عموماً یا تو ظاہر نہیں ہوتی یا بہت کم ظاہر ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں ممکن ہے بیمار کئی برس تک اپنی بیماری سے بے خبر رہے، اور اس مدت کے دوران حد سے زیادہ بلڈ شوگر بڑھ جانے کے نتیجے میں بدن کے مختلف حصوں، خصوصاً آنکھوں، گردوں، دل کی شریانوں اور دماغ پر ناقابل تلافی منفی اثرات مرتب ہوں۔ ٹائپ 2 شوگر کی 50% تک روک تھام کی جا سکتی ہے۔ شوگر کی روک تھام کا ایک طریقہ لائف اسٹائل میں تبدیلی ہے۔ عصر حاضر میں انسان کی جسمانی سرگرمی کم ہو کر رہ گئی ہے اور وہ ڈبوں میں بند غذائیں کھاتا ہے۔ اگر انسان اپنے طرز عمل میں تھوڑی سی تبدیلی لے آئے تو وہ بہت حد تک شوگر کا مریض ہونے سے بچ سکتا ہے۔ اس بیماری کی روک تھام کا دوسرا طریقہ اسکریننگ ہے۔ اس طریقے میں ضروری ٹیسٹوں کے ذریعے افراد کے اس بیماری میں مبتلا ہونے کا جائزہ لیا جاتا ہے اور انہیں اس سے بچنے کے سلسلے میں ضروری ہدایات دی جاتی ہیں۔ جن افراد کا اس بیماری میں مبتلا ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، مثلاً 45 سال سے زیادہ عمر کے افراد یا جن کو موروثی طور پر اس میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، تو انہیں حتیٰ کوئی بھی علامت ظاہر ہوئے بغیر ہر 3 سال کے بعد کم از کم ایک بار بلڈ شوگر کا ٹیسٹ کرانا چاہیے، تاکہ بر وقت تشخیص اور بلڈ شوگر کو مناسب حد تک رکھ کر بہت سے منفی اثرات سے بچا جا سکے یا انہیں ٹالا جا سکے۔ شوگر کی تشخیص کے بعد اس پر قابو پانے یا اس کے علاج کا مرحلہ آتا ہے۔ شوگر کے مرض میں بدن میں انسولین بنانے والی دوا کے علاوہ شوگر کے مریضوں کے کھانے میں بھی تبدیلی ضروری ہے۔ تازہ پھل اور سبزیاں، وزن کم کرنا، سگریٹ سے اجتناب، شکر کا استعمال ترک کرنا اور باقاعدگی سے ورزش ایسے اقدامات ہیں جن کی شوگر کے مریضوں کو ہدایت دی جاتی ہے۔ دوسری جانب اپنا خیال رکھنا اور باقاعدگی سے شوگر کو چیک کرنا بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے شوگر کے مریضوں کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی آتی ہے۔ شوگر میں مبتلا افراد اپنا 99% وقت اکیلے میں اور صرف 1% وقت اپنے ڈاکٹر یا معالج ٹیم کے ساتھ گزارتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ شوگر کے مریضوں کا اس بیماری سے آگاہ ہونا اور اپنا خیال رکھنا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اپنا خیال رکھنے کے لیے بیماری کے حوالے سے آگاہی بہت ضروری ہے۔ بہت سے مریض یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کا ڈاکٹر سے رجوع کر لینا ہی کافی ہے، حالانکہ حالیہ 25 برسوں کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ نرسیں شوگر کے بارے میں آگاہی دینے، خیال رکھنے اور علاج میں مدد دینے کے سلسلے میں زیادہ مؤثر کردار ادا کرتی ہیں۔ درحقیقت نرسیں کم اخراجات کے ساتھ بہتر طور پر میڈیکل سروسز فراہم کر سکتی ہیں، اس لیے شوگر کو کنٹرول کرنے کے سلسلے میں نرسوں پر توجہ دیا جانا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ممالک کے میڈیکل سسٹم میں نرسوں کی سسٹمیٹک اور مدون تعلیم کا کردار بہت اہم ہے۔ وہ ضروری تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہسپتالوں، تعلیمی اداروں، اسکولوں اور مختلف سماجی اداروں میں میڈیکل سروسز فراہم کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں ماہر ڈاکٹروں کی جانب غیر ضروری رجوع میں کمی واقع ہوتی ہے۔ سامعین، شوگر کے عالمی دن کی مناسبت سے ترتیب دیا ہوا ہمارا خصوصی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں امید ہے کہ یہ پروگرام شوگر سے متعلق آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنا ہوگا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا حسب معمول جائزہ لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی بعض اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ایران میں کورونا کے سلسلے میں لاک ڈاؤن اور مزید تدابیر کا آج جائزہ لیا جائے گا۔ الیوم السابع، لبنانی صدر نے اسرائیل کے ساتھ بحری حدود کے تعین کے موضوع پر اقوام متحدہ کے عہدیدار سے گفتگو کی۔ روزنامہ گارڈین، عہدیداروں نے ٹرمپ کے بے بنیاد دعووں کو مسترد کیا اور کہا امریکی تاریخ میں سب سے زیادہ شفاف انتخابات ہوئے ہیں۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ سیاست امروز، شدید ترین دباؤ کی پالیسی ناکام۔ اخبار لکھتا ہے کہ وائٹ ہاؤس تک ٹرمپ کی رسائی کا ایران کے لیے یہ پیغام تھا کہ شدید ترین دباؤ کی پالیسی پر عمل کیا جائے گا، مگر ٹرمپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور اب ٹرمپ ایسے حالات میں وائٹ ہاؤس سے نکل رہے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں امریکہ کی شدید ترین شکست کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ٹرمپ کی اس پالیسی کی شکست سے 4 سال پہلے نماز عید کے خطبے میں قائد انقلاب اسلامی کی وہ بات یاد آتی ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنی سیکورٹی اور دفاعی صلاحیتوں کے تحفظ کے شعبے میں کسی بھی حالت میں دشمنوں کے دباؤ میں نہیں آئے گا، چاہے یہ معاہدہ منظور ہو یا نہ ہو۔ امریکہ کی سامراجی حکومت کے سلسلے میں ہمارا موقف بدلنے والا نہیں ہے۔ روزنامہ رائے الیوم، سید حسن نصر اللہ کے 3 اہم پیغام۔ روزنامہ رائے الیوم نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے اپنے اہلیہ خطاب میں 3 بے حد اہم پیغامات دیے ہیں۔ پہلا پیغام امریکہ کے شکست خوردہ صدر ٹرمپ کے لیے ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس میں بچے ہوئے 2 مہینوں میں ایران یا حزب اللہ کے خلاف کسی قسم کی جارحیت کی حماقت نہ کریں، کیونکہ اس کا بے حد سخت جواب دیا جائے گا۔ دوسرے پیغام میں انہوں نے سرحدوں کے تعین کے لیے اسرائیل اور لبنان کے نمائندوں کے درمیان مذاکرات پر حزب اللہ کا موقف واضح کیا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ حزب اللہ اور شام اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی ہر قسم کی کوشش کے خلاف ہیں۔ تیسرے پیغام میں انہوں نے سابق وزیر خارجہ جبران باسیل کی شجاعت کی تعریف کی اور یہ بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے حزب اللہ کے بارے میں امریکی احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ مائک پومپیو کا اگلے ہفتے مشرق وسطی کا دورہ اور اس علاقے میں امریکی حلیفوں سے مذاکرات کسی ممکنہ جارحیت میں کرداروں کے تعین کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جس میں غاصب صہیونی حکومت، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اہم ٹھکانے ہوں گے۔ اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ڈان، ایل او سی پر غیر معمولی کشیدگی، فوجیوں سمیت 6 شہید، 10 ہندوستان کی طرف بھی مرے۔ روزنامہ جسارت، میانمار، مسلمانوں کی قاتل حکمراں جماعت انتخابات میں کامیاب، اور انڈین ایکسپریس، ہندوستان میں کورونا نے پھر ریکارڈ توڑا، 44,684 نئے مریض۔ اور سامعین، اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ سیاست، مسلمانوں کو تقسیم کرنے پر منور رانا نے اسد الدین اویسی پر شدید تنقید کی ہے۔ اخبار نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ 5 سیٹوں پر جیت کر بہار میں اویسی مسلمانوں کے ساتھ کیا فلاح اور انصاف کریں گے۔ اسد الدین اویسی کے لیے یو پی اور بہار اس کے ذاتی مفادات کے لیے گائے کا دودھ ہے۔ اردو کے ممتاز شاعر منور رانا نے کہا ہے کہ اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ اسد الدین اویسی جیسے لیڈران مسلمانوں کو تقسیم اور تباہ کر رہے ہیں۔ اے آئی ایم آئی ایم کی بہار میں 5 سیٹوں پر جیت اور عظیم اتحاد کی کئی سیٹوں پر ووٹوں کو بانٹنے کا حوالہ دیتے ہوئے منور رانا اپنا رد عمل پیش کر رہے تھے۔ روزنامہ جنگ، چند کی لاقانونیت کا الزام پورے ادارے کو نہیں دے سکتا نواز شریف۔ اخبار نے لکھا ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ چند لوگوں کی لاقانونیت کا الزام پورے ادارے کو نہیں دیا جا سکتا۔ مسلم لیگ نون کی فتح کو شکست میں بدل کر لاڈلے کو اقتدار میں لایا گیا، جب نام لیتا ہوں تو کہتے ہیں نواز شریف ہمارا نام کیوں لیتا ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی اہم سرخیاں۔ فارس نیوز ایجنسی، عرب نوجوانوں کو فلسطین کے مسئلے کے حل سے دلچسپی نہیں، متحدہ عرب امارات کے سفیر کا دعویٰ۔ تسنیم، G77 کے وزرائے خارجہ نے ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کے خاتمے پر زور دیا۔ اور الفرات نیوز ایجنسی، اسرائیل سے تعلقات کے بارے میں عراق اپنے موقف کا اعادہ کیا۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام درخشاں ستارے، اس کے بعد پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا، اور انداز جہاں پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
محترم سامعین کی خدمت میں پروگرام درخشاں ستارے لے کر حاضر ہیں، تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم تاریخ تشیع کی ممتاز شخصیت شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، تشیع کی تاریخ کی دنیا کے ممتاز اور سر فہرست علماء میں شیخ ابو جعفر محمد بن علی بن بابوئے قمی بھی شامل ہیں۔ یقیناً یہ ایسے علماء میں شمار ہوتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جن کی ہم نشینی اور صحبت کو فیض و برکت کا باعث قرار دیا ہے۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں، علماء کی صحبت اختیار کرو تاکہ تمہارے علم میں اضافہ ہو، تمہارا اخلاق اچھا اور تمہارا نفس پاکیزہ ہو۔ ان علماء کے حالات زندگی کا جائزہ لینا اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا، جنہوں نے صدیوں پہلے علمی میدان میں مہارت حاصل کی، خود ان کے ساتھ ایک قسم کی صحبت و ہم نشینی شمار ہوتی ہے۔ اس سلسلے کے گزشتہ دو پروگراموں میں کتاب کافی کے مؤلف شیخ کلینی کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور آج ہم شیخ کلینی کے بعد دوسری عظیم صاحب علم شخصیت شیخ صدوق علیہ الرحمہ سے آپ عزیز سامعین کو روشناس کرائیں گے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ جو چوتھی صدی ہجری قمری کے آسمان فقاہت و روایت کے درخشاں ستارے تھے، ایران کے مقدس شہر قم میں پیدا ہوئے۔ شیخ صدوق کی پیدائش حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے تیسرے نائب حسین بن روح کی نیابت امام کے آغاز کے دور میں ہوئی۔ شیخ صدوق نے مشہور و معروف اور علماء پرور خاندان بابوہ میں آنکھیں کھولیں۔ اس خاندان میں تین صدیوں سے زیادہ عرصے تک نامور علماء اور ممتاز علمی شخصیتیں پیدا ہوتی رہی ہیں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ بابوہ خاندان کی عظیم ترین اور سب سے بزرگ شخصیت شمار ہوتے تھے۔ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت صغریٰ کے دور میں شیخ صدوق کے والد ماجد عظیم دانشور اور ممتاز اہل علم شمار ہوتے تھے۔ ان کے والد نے 200 سے زیادہ کتابیں تالیف کی ہیں۔ شیخ صدوق کے والد کی 50 سال کی عمر تک ان کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے حضرت امام عصر کے پاس ان کے نائب کے ذریعے خط ارسال کیا اور اپنے خط میں امام سے اولاد کے لیے دعا کی درخواست کی۔ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے انہیں فضل الہی سے 2 صالح اور لائق فرزند عطا کیے جانے کی خوشخبری دی۔ ان 2 فرزندوں میں سے ایک شیخ صدوق علیہ الرحمہ تھے، جو امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی دعا کی برکت سے اور شوق و ذوق کے ساتھ علم حاصل کر کے اپنے دور کے ممتاز اساتذہ میں شمار ہونے لگے۔ شیخ صدوق نے متعدد اہم کتابیں تالیف کی ہیں، جن میں بے حد اہم کتاب من لا یزرہ الفقیہ بھی شامل ہے۔ شیخ صدوق نے اپنے بچپن میں دینی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی اور اپنے ابتدائی تعلیمی دور اپنے وطن اور معروف علماء محدثین کے مرکز قم میں گزارا۔ شیخ صدوق نے اس مدت میں نہایت عزم و حوصلے اور پوری سعی و کوشش کے ساتھ علم و معرفت کے موتیوں سے اپنا دامن مراد بھر لیا، اور تھوڑی مدت میں قم کے علمی حلقوں میں ہر طرف ان کی استعداد اور علمی صلاحیت اور قوت حافظہ اور ذہانت کا چرچا ہونے لگا۔ شیخ صدوق نے علم کے اعلیٰ مدارج طے کرنے کے بعد اس دور کے بزرگ اساتذہ اور نامور محدثین سے فیض حاصل کرنے اور احادیث معصومین علیہم السلام سننے کے لیے اپنے علمی سفر کا آغاز کیا۔ احادیث ائمہ معصومین علیہم السلام کی جمعوری کا ذوق و شوق ان کے اپنا شہر و وطن ترک کرنے اور صعوبت سفر برداشت کرنے کا باعث بنا۔ جہاں بھی نامور محدث کی موجودگی کی اطلاع ملتی تھی، شیخ صدوق وہاں ان سے ملاقات اور حدیثوں کی جمعوری کے لیے سفر کو ضروری سمجھتے تھے۔ مشرق و مغرب میں کوئی ایسا معتبر و معتمد محدث باقی نہیں بچا کہ شیخ صدوق سفر کی مشکلات برداشت کر کے اس سے ملنے نہ گئے ہوں۔ شیخ صدوق نے جن مقامات کا سفر کیا ان میں بخارا، نشاپور، طوس، اصفہان، سرخس، مرو، بلخ، سمرقند، فرغانہ، مکہ، مدینہ، کوفہ اور بغداد شامل ہیں۔ شیخ صدوق کی کامیابی کا ایک مؤثر عامل یہ تھا کہ انہوں نے بہت سے اساتذہ سے قصب فیض کیا تھا۔ ان کے اساتذہ کی مکمل اور دقیق اور موثق تعداد ذکر کرنا ناممکن ہے، لیکن بعض معتبر کتابوں میں ان کے اساتید کی تعداد 252 ذکر کی گئی ہے۔ شیخ صدوق اپنے سفر کے دوران جو موقع ملتا تھا اس سے درس و تدریس میں استفادہ کرتے تھے، اور مختلف مقامات کے لوگوں کے سوالات کا جواب دیتے اور ان کے شکوک و شبہات کو اپنے علمی، منطقی اور واضح جوابات سے دور کرتے تھے۔ شیخ صدوق کے دور کے اہم واقعات میں سے ایک ایرانی نژاد شیعی مسلک آل بویا کا برسر اقتدار آنا تھا۔ 322 ہجری قمری سے 448 ہجری قمری تک ایران، عراق اور جزیرۃ العرب سے لے کر شام کی شمالی سرحدوں تک کے علاقوں پر آل بویا کی حکمرانی تھی۔ حضرت امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت کے دور میں آل بویا کی حکومت نے فقہی سیاسی مکتب کو رواج اور پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ دور غیبت میں سب سے پہلی شیعی حکومت کے عنوان سے آل بویا حکومت علماء کے لیے خاص مقام و منزلت کی قائل تھی اور علماء کے نظریات کا احترام کرتی اور ان کے فتووں پر عمل درآمد کو واجب و لازم سمجھتی تھی۔ شیخ صدوق آل بویا حکومت کے وزیر اعظم کی دعوت پر شہر رے چلے گئے اور وہاں علم فقہ اور احادیث معصومین علیہ السلام کی تدریس میں مشغول ہو گئے اور تاہین حیات وہیں رہے۔ آل بویا کا حکمراں رکن الدولہ ہر جلسے اور ہر بزم میں شیخ صدوق کو اپنے پاس بٹھلاتا تھا اور مختلف امور میں ان سے مشورہ لیتا تھا۔ آل بویا کا دور حکومت علم و تمدن کے فروغ کا دور تھا۔ حکومت آل بویا کے دور میں شہر رے میں مشہور کتب خانے اور مدارس قائم کیے اور شہر رے سیاسی، سماجی، ثقافتی اور فکری تبدیلیوں کے لحاظ سے اپنی منزل کمال پر پہنچ گیا تھا۔ ابن سینا، زکریا رازی اور شیخ صدوق جیسے علماء اور دانشوروں کا گراں قدر وجود آل بویا کے دور حکومت میں شہر رے کے عروج و ارتقاء کا غماز ہے۔ ابو جعفر محمد بن علی، جو نقل حدیث میں اپنی صداقت و امانت داری کے باعث شیخ صدوق کے نام سے مشہور ہوئے، فعال ترین مسلمان دانشور تھے۔ شیخ صدوق نے مختلف موضوعات پر 300 کے قریب کتابیں تحریر کی ہیں۔ 11 صدیوں قبل امکانات و وسائل کی فراہمی کی بے شمار مشکلات اور حالات کی ناسازگاری کے پیش نظر اتنی تعداد میں گراں قدر کتابوں کی تالیف اس بزرگ اور عظیم و ممتاز عالم دین کی مسلسل اور بے انتہا جد و جہد اور بے حد سعی و کوشش کی غماز ہے۔ شیخ صدوق کو مختلف دینی علوم میں مہارت اور کمال حاصل تھا۔ وہ خاص طور سے اصول فقہ، تفسیر، علم رجال اور علم حدیث میں ید طولہ رکھتے تھے۔ شیخ صدوق نے احادیث کے سلسلے میں اہم ترین کارنامہ انجام دیا ہے کہ جو موضوعات کے لحاظ سے احادیث کو الگ الگ جمع کرنا ہے۔ شیخ صدوق سے پہلے کام انجام نہیں پایا تھا۔ اس دور میں یہ کتنا دشوار اور مشکل کام تھا، جبکہ عصر حاضر میں بھی ایسے میں کہ جب تمام امکانات فراہم ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کام ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ شیخ صدوق نے اپنی خداداد استعداد و صلاحیت اور تعلیمات اہل بیت اطہارہ علیہم السلام سے عشق و محبت کے فیض و برکت اور مدد و نصرت سے یہ اہم کام انجام دیا اور یادگار کے طور پر غیبت امام کے طویل دور کا سامنا کرنے والے مسلمانوں کے لیے ایک گراں بہا خزانہ چھوڑا ہے۔ شیخ صدوق کی بعض اہم ترین تالیفات میں کتب اربع میں دوسری اہم کتاب من لا یحضر الفقی، دینی احکام کا فلسفہ اور ان کے اسباب سے متعلق کتاب علل الشرائع، امام عصر کے وجود کے اثبات اور ان کی غیبت کبرا سے متعلق کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، التوحید، الخصال، الامالی، عیون الاخبار الرضا اور اثبات و ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی کتابوں کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت ابھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں امریکہ میں صدارتی الیکشن کے نتائج کے اعلان کی بات کی صورتحال اور سیاسی بحران کا جائزہ لیں گے، تو لیجئے اس سلسلے میں ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے آپ وہ ملاحظہ فرمائیں اور اس کے بعد اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔
امریکہ میں صدارتی انتخابات کے نتائج کا میڈیا اور غیر سرکاری طریقے سے اعلان کر دیا گیا ہے، جس میں ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن فاتح قرار پائے ہیں، لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی امریکہ کی نام نہاد ڈیموکریسی کا چہرہ ایک بار پھر دنیا کے سامنے آ گیا، اور 2020 کے صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کے اقدامات اور بیانات نے تو ہر دور سے زیادہ امریکی عوام کو دنیا کے سامنے شرمسار کیا ہے۔ ایک ایسے وقت جب امریکہ میں اقتدار کی منتقلی کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں، ٹرمپ نے اصول و ضوابط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ملک کی فیڈرل ایجنسیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ انتقال اقتدار کے امور میں جو بائیڈن کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ وہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی میں 73 ملین سے زائد ووٹ حاصل کر چکے ہیں اور انتخابات میں جیت انہیں کی ہوئی ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے منتخب صدر جو بائیڈن نے انتقال اقتدار کے تعلق سے وائٹ ہاؤس کے نئے چیف آف اسٹاف کا اعلان کر دیا ہے۔ جو بائیڈن کی انتقال اقتدار کمیٹی نے کہا ہے کہ نئی حکومت میں رونالڈ کلنٹ وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف ہوں گے۔ وہ اس سے پہلے صدر باراک اوباما کے دور میں انسداد ابیولا پروگرام کے لیے وائٹ ہاؤس کے انچارج اور نائب صدر کے چیف آف اسٹاف تھے۔ امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف کا انتخاب ہر منتخب صدر کا سب سے بڑا فیصلہ شمار ہوتا ہے، کیونکہ اس عہدے پر آنے والا فرد مملکت کے امور چلانے میں صدر کی مدد کرتا ہے۔ جو بائیڈن خود کو امریکہ کا منتخب صدر سمجھتے ہیں، جبکہ موجودہ صدر ٹرمپ نے انتخابی نتائج کو قبول کرنے سے یکسر انکار کرتے ہوئے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے لیے قانونی چارہ جوئی کا اعلان کر دیا ہے۔ ادھر ریپبلکن اور ڈیموکریٹ کے درمیان انتخابات کے نتائج پر پیدا ہونے والے تنازع کے درمیان ریاست جارجیا کے حکام نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کرانے کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے۔ ریاست کے چیف سیکرٹری نے کہا ہے کہ 3 نومبر کو صدارتی انتخابات کے لیے ڈالے گئے تمام ووٹ اب ہاتھ سے گنے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ ریاست میں دونوں نامزد امیدوار کے ووٹوں کے تناسب میں بہت کم فرق پایا جاتا ہے، اس لیے ہر شہر میں ڈالے گئے ووٹوں کو ہاتھوں سے گننے کا حکم دیا گیا ہے۔ ریاست جارجیا میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا اعلان ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب موجودہ امریکی صدر ٹرمپ نے 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزامات عائد کیے ہیں۔ ٹرمپ جو شروع میں اپنے ڈیموکریٹ رقیب جو بائیڈن سے آگے تھے، گنتی کے دوران 14,000 ووٹوں سے پیچھے رہ گئے تھے، جس کے بعد ریاست جارجیا میں حتمی سرکاری نتیجے کا اعلان روک دیا گیا تھا۔ ریاست پینسلوانیا، ایریزونا اور نیواڈا میں بھی انتخابی نتائج اور ووٹوں کی گنتی کے معاملے پر امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلافات بدستور باقی ہیں اور جلد حل ہوتے دکھائی نہیں دیتے۔
ناظرین، امریکہ میں اگرچہ بعض ریپبلکن سیاستدانوں نے بھی ٹرمپ سے کہا ہے کہ نتیجے کو تسلیم کر لیں اور اقتدار کی پرامن منتقلی کا عمل شروع کر دیں، لیکن ٹرمپ اپنے موقف پر بدستور اڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی جیت کا اعلان کیا جائے۔ اس تعلق سے ریپبلکن سیاستداں تقسیم نظر آتے ہیں۔ بعض رہنماؤں نے ٹرمپ کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ ٹرمپ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور اگر ٹرمپ پیچھے ہٹ گئے تو ریپبلکن پارٹی کمزور ہوگی۔ اسی کے ساتھ بعض ریپبلکن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کو انتقال اقتدار کا عمل پرامن طور پر شروع کر دینا چاہیے۔ انہوں نے ٹرمپ کو اس حوالے سے نصیحت بھی کی ہے، لیکن ٹرمپ کے بارے میں ان کے قریبی ترین لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ بہت ضدی ہیں اور آسانی سے اپنی شکست تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ آج کے پروگرام میں یہاں تہران سے حصہ لیں گے برے صغیر کے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر جعفر رضی خان صاحب، اور پاکستان سے سینئر تجزیہ نگار شہباز علی عباسی کو آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ ڈاکٹر جعفر رضی خان صاحب سے ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے ٹیلی فون لائن کے ذریعے۔ خان صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جی شرافت صاحب، میں
جناب امریکہ میں جاری سیاسی بحران کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
دیکھیں، جس صاحب آپ نے اپنے انٹرو میں اشارہ کیا کہ ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ تقسیم ہے، لیکن ایکچولی ریپبلکن جو ہے وہ ٹرمپ کو کور دے رہے ہیں
جی،
اور اس شے پر جو ہے ٹرمپ جو ہے وہ الیکشن کو کنٹروورشل بنا رہا ہے۔ یا یوں دیکھیں کہ جو کیمپ، جو بائیڈن کیمپ ہے، یا کل جو انٹرویو تھا سی بی ایس پر باراک اوباما کا، فارمر پریزیڈنٹ، کہ ریپبلکن جو ہے وہ ایک خطرناک پاتھ پر چل رہے ہیں، ایک ڈینجرس راستے پہ چل رہے ہیں، اور یو ایس کے جو تمام انسٹیٹیوشنز ہیں اس کو جو ہے وہ متنازع بنا رہے ہیں اور اس کو انڈرمائن کر رہے ہیں۔ تو جو ٹرانزیشن، پاور ٹرانزیشن کا مسئلہ ہے، اس کو جو ٹرمپ ہے وہ اتنی آسانی سے جو ہے وہ جو اپنا بائیڈن ہے اس کے حوالے نہیں کرے گا، ہینڈ اوور نہیں کرے گا پاور۔ تو یہ ایک یو ایس کے اندر جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو ہے وہ کریٹ ہو سکتا ہے۔ اور البتہ اس سے پہلے جو یو ایس دوسرے ملکوں کو کریٹیسائز کرتا تھا کہ وہاں پہ الیکشن جو ہے وہ کنٹروورشل بنانے کی کوشش کرتا تھا، تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ٹرمپ کے اپنے جو سپورٹرز ہیں وہ ویپن کے ساتھ جو ہے یو ایس کی مختلف سٹیٹس میں جو ہے وہ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں, اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کیا یونائٹیڈ سٹیٹس کے اندر جو ہے یہ الیکشن ایک سول وار کا جو ہے وہ پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے. اگرچہ ابھی جو ہے وہ سول وار کے چانسز تو کم لگتے ہیں, لیکن بعد جو کوئی لمیٹڈ جو ہے وہ کریشز ہو بھی سکتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ. لیکن آلریڈی ٹرمپ کے بہت سارے جو جوڈیشل لا سوٹس تھے ان کو اسٹیٹ ججز نے تو دور پھینک دیا ہے, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ٹرمپ نے پچھلے پانچ سالوں سے عدالتوں کو جو ہے وہ اپنے ججوں سے پیک کر دیا ہے, ٹوٹلی طور پر جو ہے وہ بھر دیے ہیں ریپبلکن اور رائٹ ونگ ججز. تو ٹرمپ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ اس مشکل حالت میں جو ہے وہ اس کے سپورٹ پہ فیصلے دیں گے, اگرچہ یہ بہت مشکل ہے چونکہ جو ووٹر فراڈ ہے یا وہ بات کر رہا ہے کہ ٹرمپ کے ووٹ لاسٹ ہوئے ہیں یا جو کے ووٹ تھے یا جو ہے وہ اگر لیگل ووٹ گنے جاتے تو وہ ونر ہوتا. تو ایسا لگتا ہے کہ سچویشن کافی جو ہے وہ یونائٹیڈ اسٹیٹس کے اندر جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہے, اور اگر یہ بحران بہت لمبا عرصہ جو ہے وہ طول پکڑتا ہے تو کیا دیکھیں کہ یہ اسٹیٹس جو ہے یہ بہت زیادہ طور پر جو ہے وہ ریپبلکن بیس اور ڈیموکریٹ بیس پہ جو ہے بکھری ہوئی ہے, تو کیا کچھ اسٹیٹس جو ہے جس طرح سوویت یونین میں ہوا تھا وہ یو ایس سے الگ بھی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, انڈیپینڈنس کا اعلان کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی, تو یہ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بہرحال ٹرمپ کے سارے ریٹرک ہے, اور جس طرح وہ پوری جو ادھر ادھر جو ہے دوسرے ملکوں کو ڈکٹیٹ کر رہا تھا اور بلی کر رہا تھا, اب وہ کیا اپنے ملک کے اندر بھی بلی اور بلینگ پالیسیز کو جاری رکھ سکے گا, یا اسے ایک ہیومیلیٹنگ ڈیفیٹ ہوئی ہے جس کے بعد جو ہے وہ بہرحال یہ مختلف سناریوز ہیں جن کو دیکھنا ہے. ایک ظاہری سی بات ہے کہ یو ایس جو ہمیشہ دوسرے ملکوں کو الیکشن اور ڈیموکریسی پر لیکچر دیتا تھا, تو آج جیسے جو ہے جیسے خصوصاً جن ملکوں میں دخالت کرتا تھا, وینزویلا بھی یو ایس کے الیکشن پہ ہنس رہا ہے, یا کیوبا بھی جو ہے وہ یو ایس کے الیکشن پہ ہنس رہا ہے, نارتھ کوریا بھی ہنس رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اندرونی طور پر جو یو ایس کے انسٹیٹیوشنز کی وہ جو انڈیپینڈنس یا ان کی جو ایک اسٹرانگ ہونے کا مسئلہ ہے, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں کیا یو ایس کے انسٹیٹیوشن ویک ہوئے اور یو ایس کا جو ایک انٹرنیشنل امیج ہے یا انٹرنیشنل اسٹینڈنگ ہے اس میں جو ہے ایسا لگتا ہے کہ جو دوسرے ممالک کو ٹرمپ ویک کرنے چاہتا تھا اس کی بجائے سب سے زیادہ جو ہارم اس نے کیا ہے وہ یو ایس کے انسٹیٹیوشنز کو, یو ایس کی اپنی انٹرنل پاور کو, اور جو یو ایس کی پالیسیز ہے یورپ کی طرف, جو انٹرنیشنل ٹریٹی سے ٹرمپ وِد ڈرا ہوا, تو یہ ٹوٹل اس نے یو ایس کی اسٹینڈنگ کو انٹرنیشنل لیول پر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے ویک کیا ہے.
بہت بہت شکریہ جناب. اور ناظرین, پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار شہباز علی عباسی صاحب سے اسکائپ کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے. عباسی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی عباسی صاحب, امریکہ میں انتخابی نتیجے کے اعلان کے بعد جو بحران پیدا ہوا ہے یہ امریکہ کو کس طرف لے جا رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے خیال کے مطابق اس وقت جو ٹرمپ کی صدارتی مہم ہے اس نے مختلف اعتبارات سے جو ہے وہ کورس کے اندر جو ہے انتخابی جو ووٹس ہیں ان کی گنتی کے حوالے سے جو ہے مقدمات دائر کر رکھے ہیں. مثلا اگر ہم دیکھنا چاہیں تو بہت ساری اسٹیٹس ایسی ہیں جس میں انہوں نے گنتی کو روکنے کے حوالے سے جو ہے وہ مقدمات دائر کیے. جارجیا میں آپ دیکھیں, وسکونس میں دیکھیں, پینسلوانیا میں دیکھیں, اس طرح اور دیگر بھی جگہیں جو ہیں ٹھیک ہے وہاں کیے ہیں. اب اس ٹوٹل صورتحال کو اور اسی کے برعکس اگر ہم جو بائیڈن کی طرف چلے جائیں تو وہ اپنی فتح کا جو جشن ہے وہ منا رہے ہیں ٹھیک, جبکہ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتی جو ہے جو ججمنٹ ہے وہ آنے کے بعد فتح کا جشن جو ہے وہ ٹرمپ منائیں گے ٹھیک. میں یہاں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ میرے خیال کے مطابق رفتہ رفتہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ سیاسی خانہ جنگی جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے ٹھیک ہے. دونوں فریقیں
چاہے وہ ریپبلکن پارٹی ہوں یا ڈیموکریٹک پارٹی کے ہوں، دونوں صاحبان ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہیں. اور اگر میں یوں کہوں تو امریکن انتخابات، یہ جو پریزیڈینشیل انتخابات اس وقت ہوئے ہیں، یعنی 59 یعنی 59واں جو ہے یہ ان کا صدارتی انتخابات تھا، امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی سابق امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ ریگن کی بات کر رہا ہے اور سر عام آ کر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان انتخابات کے اندر جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے جواب میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو امریکن سائبر سیکیورٹیز ہیں یا جو وہ گروپس جنہوں نے ان کو کیا تھا، انتخابات کو جو ہے وہ چلا رہے تھے، چاہے جی سی سی کی بات ہم کریں یا ایس سی سی کی ہم بات، ٹھیک ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں کسی قسم کی بھی کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہے، انتخابی نتائج کے حوالے سے ہم جو ہے وہ مطمئن ہیں. لیکن ابھی تک جو ریپبلکن پارٹی ہے اس کا بیانیہ جو ہے وہ یہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور ہمارے پاس اس کے شواہد موجود ہیں. اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو رفتہ رفتہ امریکہ کے اندر جو ہے، چونکہ آج میں دیکھ رہا تھا بہت ساری اخبارات کے اندر یہ سرخی لگی ہوئی تھی کہ جو ٹرمپ کی انتخابی مہم تھی، یہ جو ٹرمپ کے عہدیداران تھے وہ انتقال اقتدار کے حوالے سے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، سستی برت رہے ہیں. اور جو بائیڈن کا بھی یہ کہنا تھا کہ امریکی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ بھی جو ہے اس نے ابھی تک اسے کسی بھی اعتبار سے، دنیا میں ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں اس کے اعتبار سے کوئی بھی جو ہے وہ نہیں دی ہے. ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امریکہ رفتہ رفتہ از خود جو ہے وہ اپنے ہی دام میں پھنستا جا رہا ہے. وہ امریکہ جو دنیا کے الیکٹورل سسٹم کو جو ہے وہ شفاف بنانے کی باتیں کرتا تھا، جو دنیا کو جو ہے جمہوریت یعنی ڈیموکریٹک ہونے کے اعتبار سے لیکچر جھاڑتا رہتا تھا، جو یہ کہتا تھا کہ امریکن انتخابات جو ہے دنیا میں ڈیموکریٹک کنٹریز جتنے بھی ہیں ان کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک نمونہ ہے، آج اس کی اپنی جگہ سائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہر طرف جو ہے لوگ اس کے اوپر انگشت زنی کر رہے ہیں، بلکہ بعض لوگ جو ہے وہ امریکہ کا مذاق اڑا رہے ہیں. لیکن امریکہ کے اندر از خود جو ہے، ٹھیک ہے، از خود امریکن کے اندر جو ہے وہ تشویش پائی جا رہی ہے اس اعتبار سے. اور خاص کر آج میں دیکھ رہا تھا کرسٹوفر صاحب کا بھی ایک بیان تھا، جو امریکی سائبر سیکیورٹی ایجنسی کے جو ہے وہ صدر بھی ہیں اور ماہر بھی جانے جاتے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ امریکہ کے اندر ٹرمپ پالیسی کی وجہ سے اس قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ جو بائیڈن کو یہ ٹویٹ کرنا پڑا کہ ہم جو ہے مخالف ضرور ہیں مگر دشمن نہیں ہیں. ٹھیک ہے، گو کہ ہم دونوں جو ہے وہ امریکن. یہ اس بات کی ماضی ہے کہ یہ جو جنگ شروع ہوئی تھی سیاسی خانہ جنگی کی، یہ رفتہ رفتہ جو ہے وہ شدت اختیار کر رہی ہے اور آنے والے دنوں میں اس کے اندر مزید جو ہے وہ شدت آ سکتی ہے.
بہت بہت شکریہ خان صاحب. صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ کے طرفداروں نے اعلان کیا ہے کہ سنیچر کو واشنگٹن ڈی سی میں ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا جائے گا، احتجاجی اجتماع ہوگا، مختلف دیگر ریاستوں سے لوگ اس میں آ کے شریک ہوں گے. ٹرمپ کے طرفداروں نے اعلان کیا ہے کہ اس موقع پر ایک بہت بڑی آٹو موبائل ریلی کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، اور اس ریلی میں ٹینک اور بختر بند گاڑیاں بھی شامل ہوں گی. ٹرمپ کے مسلح افراد سڑکوں پر پہلے ہی نکل چکے ہیں، اب ٹرمپ کے طرفدار ٹینک اور بختر بند گاڑیاں لا رہے ہیں. اگر انہیں بختر بند گاڑیاں اور ٹینک سڑکوں پر لانے کی اجازت ملی تو پھر اس جنگ میں امریکی ڈیموکریسی اور امریکی جمہوریت، جس پر امریکی رہنما اب تک نازاں تھے اور دوسرے ملکوں کو کہا کرتے تھے کہ وہ جمہوریت کا سبق امریکہ سے سیکھیں، تو وہ امریکی جمہوریت کہاں جائے گی؟
دیکھیں، یو ایس کی ہسٹری میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پچھلے انتخابات میں پریزیڈنٹ الیکشن لوز کر جاتا تھا تو وائٹ ہاؤس کے اندر ہم اسے جو ہے وہ ایک لیم ڈک سمجھا جاتا تھا، لیم ڈک پریزیڈنٹ، جو آؤٹ گوئنگ ایڈمنسٹریشن ہوتی. چونکہ ٹرمپ نے اس شکست کو کنسیڈ کرنے سے انکار کر دیا اور اس کو تسلیم نہیں کر رہا، تو اس نے جو ہے دو تین کافی فرنٹس پر جو ہے وہ اب جو اس کے ایکسٹریمسٹ طرفدار ہیں یا جو وائٹ سپرمسٹ اور نیو کانز ہیں، انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے. پہلی اسٹریٹجی تو یہ ہے کہ جو بائیڈن ہے اس کو آج آپ نے دیکھا کہ کسی جو انٹیلیجنس ادارے ہیں جو کلاسیفائڈ انفارمیشن ہوتی ہے اس کے بارے میں بائیڈن کو جو ہے وہ بریفنگ نہیں دی گئی. دوسرا یہ کہ جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتا ہے جیسے بائیڈن ہے اس کو بریفنگ بھی نہیں دی گئی اور اس کو جو ہے کووڈ پینڈیمک کے لیے جو ہے کوئی فنڈنگ سیاست ہے وہ نہیں کی گئی کہ جس پہ وہ پلاننگ کر سکے, تو فنڈنگ بھی سٹاپ کر دی گئی ہے بعض سیکٹر میں. لیکن سب سے جو اہم ہے جو آپ نے اشارہ کیا کہ وہ لاسٹ ویک ہوا کہ جو ٹرمپ کے سپورٹرز ہیں اور فینس ہیں وہ کچھ سٹیٹس میں جو ہیں وہ انہوں نے برینڈشنگ گنز اور ویپن کے ساتھ جو ہے انہوں نے مظاہرے کیے, لیکن وہ محدود پیمانے پر تھے اور لیکن کوئی یہ سمجھ نہیں رہا تھا کہ یہ جو سنیچر کی اناؤنسمنٹ ہے کہ یہ بکتر بند گاڑیوں اور ٹینک کے ساتھ جو ہے وہ روڈز پہ آ جائیں گے. تو یہ اگر یہ جو کہ ہونے جا رہا ہے ظاہری سی بات ہے, تو یہ جو ہے ایک یو ایس جو کہ جس سوسائٹی کو ٹرمپ نے جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیا تھا, تو امریکن سوسائٹی اب ایک بہت زیادہ جو ہے وہ پولرائزڈ اور ڈیوائڈیڈ سوسائٹی بن گئی ہے, اور ٹرمپ کے جو طرفدار جو کہ وائٹ سپرامسٹ اور نیو کانز ہیں یا جو رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ ہے وہ کسی حد پر بھی جو ہے وہ جا سکتے ہیں, وہ بائیڈن کی ٹرانزیشن کو بھی روک سکتے ہیں, پاور ہینڈ اوور پاور سے بھی انکار کر سکتے ہیں, ٹینکس اور بختر بند گاڑیوں کے ساتھ جو ہے روڈ پہ بھی آ سکتے ہیں, یو ایس کی جوڈیشری کو بھی جو کہ آلریڈی متنازعہ ہے جس میں جی او پی اور ریپبلکن پارٹی کے طرفدار ججز زیادہ ہیں. تو مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ جو انٹرنیشنل آبزرورز ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ جو ہے وہ یہ ایک ریٹرک ہے, لیکن اس نے جو ہے یو ایس کو سول وار کی طرف لے جانے کے لیے یا ایک مسلح مظاہرے کرنے کے لیے یو ایس کو جو ہے وہ واقعی ایک ڈینجرس پات پہ لے کے جا رہا ہے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, دونوں تجزیہ نگاروں کے خیالات آپ نے ملاحظہ فرمائے. بہرحال ٹرمپ کے بارے میں عام خیال لوگوں کا یہی ہے کہ وہ بہت ضدی ہیں اور آسانی سے اپنی شکست تسلیم نہیں کریں گے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اور خاص طور پر کل کا دن بہت ہی اہم سمجھا جا رہا ہے جب ٹرمپ کے طرفداروں نے واشنگٹن ڈی سی کو میدان جنگ بنانے کا اعلان کیا ہے. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.